كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو. امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا, نکالا گیا ہے. امت مسلمہ کو اگر بہترین امت ہونے کا اعزاز حاصل ہے تو کس لیے؟ یہ اعزاز کیوں, یہ بڑائی کیوں, یہ عزت کیوں دنیا بھر کے گروہوں میں مسلمانوں کے لیے؟ اس لیے کہ تمہیں تو اخرجت للناس, انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا, انسانوں کے لیے نکالا گیا, انسانوں کے لیے رہنما بنایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف, اور یہ بہتری اسی وقت تک رہے گی جب تک کہ تم نیکی کا حکم دو گے, وتنہون عن المنکر برائیوں سے روکو گے, وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاؤ گے, ولا یخافون لومۃ لائم اور اس معاملے میں کسی اور سے, کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرو گے نہیں. آج آپ دیکھیے کہ انفرادی حیثیت میں تو کچھ لوگ خیال کر ہی لیتے ہیں کہ ہمیں نیکیاں پھیلانی ہے, اور ہم نے بھی یہ سمجھ رکھا کہ یہ صرف چند لوگوں کا کام ہے, وہی کریں اور باقی لوگ صرف اپنی دنیا بنایا کریں. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حیثیت میں پوری امت ذمہ دار ہے. جیسے کہا کہ نا ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے, پہلے گروہ کی بات ہے, پوری امت کی بات ہے. گروہ کی حیثیت یا گروہ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کا فل ٹائم کام یہی ہوگا. جیسے ایک ملک کی حفاظت کے لیے ایک آرمی ہوتی ہے, اس آرمی کا کیا کام ہوتا ہے کہ ہر وقت الرٹ رہے کیا ہو رہا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ لے. لیکن کیا کوئی بھی فوج اس وقت تک کامیاب ہو سکتی ہے اگر اس کے پیچھے اس کے عوام اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں؟ نہیں. بالکل یہی حیثیت گروہ اور جماعت کی ہے, گروہ اور امت کی ہے, یا جماعت اور امت کی ہے. کہ ایک جماعت کو تو فوج کی طرح ہر وقت یہ کام کرنا ہے, فل ٹائم کام کرنا ہے. یہ انہیں اس کے لیے ٹریننگ بھی لینی ہے, انہیں اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کرنی ہے. جیسا آپ نے کرسچن مشنریز میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ مکمل طور پر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں, ہر ان کے یہاں پھر ایک انتہا ہو جاتی ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے, فیملی لائف نہیں ہوتی, یا بالکل دنیا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو لوگ اس گروہ میں شامل نہیں ہوتے وہ پیچھے سے سپورٹ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ایک فوج لڑتی ہے تو باقی ساری قوم پیچھے سے سپورٹ کرتی ہے, مورلی سپورٹ کرتی ہے, مال سے, وقت سے, یا زیادہ بڑے خطرے کے موقع پر اپنے آپ کو والنٹریلی پیش کرتی ہے, رضاکارانہ طور پر پیش کرتی ہے کسی بڑی جنگ کے موقع پر. اور یہی حال یہاں پر ہے, یا یہی نسبت ایک جماعت اور امت میں ہے کہ کچھ لوگوں کو تو اس کام کو بطور خاص کرنا ہے, اور بطور عام ساری امت پر کسی نہ کسی حیثیت سے یہ لازم ہے کہ وہ صرف اپنے اندر ہی نہیں پوری دنیا, اخرجت للناس, الناس میں سب انسان آتے ہیں, تمام انسانوں کے لیے, چاہے وہ رشیا میں رہتے ہوں, یا چائنا میں رہتے ہوں, یا کوریا اور تائیوان میں رہتے ہوں, یا جاپان میں رہتے ہوں, یا دوسری طرف یورپ میں یا امریکہ میں رہتے ہوں, یا افریقہ کے کسی جنگل میں رہتے ہوں, کہیں پر بھی کوئی انسان ہے, وہ کس راستے پہ چل رہا ہے, اس کی ذمہ داری مسلمان امت پر ہے کہ وہ ان کے بارے میں سوچے. تب ہمارے لیے یہ ٹائٹل زیب دیتا ہے, خیر امت. لیکن ہم نے یہ ٹائٹل کس لیے لے لیا ہے؟ کہ ہم تو بہترین امت ہے, ہم تو جنت میں جانے والے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, آپ ہماری شفاعت کرا دیں گے, ہم دنیا میں بھی مزے کریں, آخرت میں بھی مزے کریں گے, نہ کوئی کام نہ کاج. اگر ہم کچھ کر نہیں رہے تو کم از کم سوچیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس قدر افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کا ایک کثیر حصہ یہ تک جانتا ہی نہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے, اور جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اس کے بارے میں پوچھ بھی ہوتی ہے. قیامت کے دن جب لوگ جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے تو کیا وہ ہمارا گربان نہیں پکڑیں گے؟ ان سے پوچھے, ان کے پاس ان کے گھروں میں کتاب رکھی ہوئی تھی, یہ اس کو پڑھتے پڑھاتے تھے اور تلاوت کر کر کے خوب نیکی اور ثواب کماتے تھے. اب بھی تو ہم یہی کرتے ہیں نا, اتنے قرآن ختم کرنے ہیں, اتنے پارے پڑھنے ہیں, کیونکہ ایک گھر سے دس دس نیکیاں اپنے لیے خوب خود غرض ہیں, خوب نیکیاں جمع کر رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے, لیکن دنیا کی فکر ہی نہیں. ہم تو اخرجت للناس, ہمیں تو اوروں کی فکر کے لیے پیدا کیا گیا تھا, اس طرف دھیان ہی نہیں, اس لیے کہ قرآن کو پتہ ہی نہیں ہے کہتا کیا ہے. ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ وہ اپنی یہ ذمہ داری کیسے پوری کر سکتا ہے. اپنے آپ کو وقف کر کے یا اپنا مال دے کر یا اپنی اولاد میں سے کسی کو اس کام پہ لگا کر یا اپنا ٹیلنٹ اور علم دے کر یا ایک اچھی سوچ قلم کے ساتھ زبان کے ساتھ کس طریقے سے. ہمیں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ وہ امت کی اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کیا رول پلے کر سکتا ہے. کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کنتم خیر امت اخرجت للناس, جیسے دوسرے پارے میں آیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم تمام انسانیت کے سامنے گواہی دو. اور ہم سے پہلے یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا, یعنی اگر وہ یہ کام کرتے تو ان کے لیے اچھا تھا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, زیادہ سے زیادہ بس کچھ بتا سکتے ہیں, یعنی باتیں کر کے تمہارے خلاف ان کی پروپیگنڈا کر کے. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیس دکھائیں گے, پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. لیکن یہ حکم اس وقت کے لیے ہے نا جب مسلمان بھی مسلمان ہوں. اللہ کا وعدہ سچا ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے نا. اگر ہم صرف زبان سے ایک دعویٰ کرتے ہیں مگر عمل کے ہمارے کوئی اسلام کہیں سے بھی نہ جھلکتا ہو, ذمہ داری ہم کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہ ہو, اور پھر شکوا کریں کہ اللہ کی مدد ہمارے لیے کیوں نہیں آتی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی, یعنی اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یعنی انسان کو اس دنیا میں بحیثیت قوم ابھرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے. ایمان والوں کے لیے سہارا اللہ کی ذات ہوتی ہے. وہ دین کی وجہ سے قوت پاتے ہیں, اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اور عزت پاتے ہیں جسے صحابہ کرام نے پائی. لیکن جب کوئی اللہ کے دین کی حامل قوم اپنے اس مقصد کو بھول جاتی ہے جیسے بنی اسرائیل بھول گئے, تو پھر فرمایا ان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے بعد انسانوں کے کسی گروہ سے سہارا لے یا پھر اللہ ہی کی طرف پلٹے. یعنی یا تو اللہ کا سہارا لینا ہوگا یا پھر اگر اس کو بھول گئے ہو تو ذلت سے نکلنے کی ایک اور آپشن یہ ہے کہ دنیا میں کسی گروہ کا سہارا لو. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اصولوں پر دیا جائے, بندوں کی بجائے اللہ پر بھروسہ کیا جائے. یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں, ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے, اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے. یعنی بنی اسرائیل کو یہ سزا کیوں ملی؟ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں, ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں, راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں, اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. کیونکہ نصارہ میں سے بھی اور یہود میں سے بھی کچھ لوگ حق کو پہچان کر مسلمان ہو گئے اور وہ سب کام کرتے رہے جو ایک اللہ والے کو کرنا چاہیے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں ایک نیک شخص کی صفات میں صرف ایمان نہیں بتایا گیا, صرف عبادت ہی نہیں, صرف تلاوت آیات نہیں, بلکہ نیکی کا حکم اور برائیوں سے روکنا بھی, کیونکہ یہ مطلوب ہے. یہ سارے لوگ ہیں جو نیکی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. واللہ علیم بالمتقین, رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد, وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. دو پرائرٹیز جو ہمیشہ انسان کی رہی ہر دور میں, مال اور اولاد, ان دو چیزوں کی گرد اکثر انسانوں کی زندگی گھومتی ہے, یا مال کمانے میں لگے رہتے ہیں یا پھر بچوں کے مستقبل بنانے میں. اس سے آگے کی کوئی ذمہ داری ان کو یاد نہیں ہوتی. انہی دو چیزوں کا یہاں ذکر کر کے فرمایا کہ پھر یہ دو چیزیں تو وہاں کام نہ آئیں گی. یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, لیکن جب ان کی قربانی کا وقت آئے تو اللہ کے دین کی خاطر قربانی کر لی جائے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس پر پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, درحقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یعنی صرف دنیا کی خاطر جینے والے جو مال بھی خرچ کرتے ہیں وہ انہیں کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے آخرت میں. یعنی دنیا کی خاطر جینے والے اپنا مال جب صرف دنیا ہی کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں تو قیامت کے دن اس کا کوئی اجر صلہ اور بدلہ نہ پائیں گے. جتنی بھی انہوں نے محنت کی وہ محنت کسی کام نہ آئے گی, اور اپنی جانوں پر ہی گویا وہ ظلم کرتے رہے کہ انسان اپنے آپ کو تھکائے بھی لیکن محض دنیا کی خاطر, اور جب آخرت میں پہنچے کسی چیز کا کوئی صلہ اور کوئی اجر اس کے سامنے نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا بطانة من دونکم, اپنے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. بطانہ کا لفظ بطن سے ہے, بطن اندر چھپا ہوا ہے نا, تو اندر کے رازوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے, تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان مسلمانوں کا نقصان ان کو بہت اچھا لگتا ہے, خوش ہوتے ہیں اس سے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے, اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں, اگر تم عقل رکھتے ہو تو پھر ان سے تعلق میں احتیاط برتو گے. انتم اولائی تحبونہم, تم وہ لوگ ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو. ولا یحبونکم, مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ, حالانکہ تم تمام کتب کو مانتے ہو. اب یہاں فرق بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کا اور اہل کتاب کا. مسلمان اصل میں کہتے ہی اس کو ہے جس کے دل میں سب کے لیے خیرخواہی ہوتی ہے, اور وہ شخص جو اپنی خیرخواہی کو صرف اپنے گروہ تک رکھے وہ انسانیت کے کام کا نہیں. الدین النصیحہ, دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے. اب ایک شخص اگر اپنی ذات کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں تو بہت خیرخواہ ہے, بہت کیئرنگ اور لونگ ہے, لیکن اس کو پرواہ نہیں کہ دوسرے کا بچہ کس حال میں جی رہا ہے. وہ اپنے لیے تو فکر مند ہے کہ میں جنت پہ پہنچ جاؤں, مگر اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایک دوسرا شخص کفر کی حالت میں کہاں جا پہنچے گا. اس کو اپنے لیے تو جہنم کے شعلے دکھائی دیتے ہیں لیکن کفر کرنے والوں کے دکھائی نہیں دیتے. لہٰذا وہ خود غرضی کی زندگی بسر کرتا ہے. تو یہاں مسلمانوں کے ایک مجموعی مزاج, یہ اصلی مزاج کا ذکر کیا گیا کہ ایک مسلمان کے دل میں تو سب کے لیے بھلائی ہوتی ہے لیکن دوسرے تم سے وہ بھلائی کے جذبات نہیں رکھتے, وہ تم کو دھوکہ دیتے ہیں. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول کو اور تمہاری کتاب کو مان لیا, یعنی ہم مومن ہیں, مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو, اللہ دل کے چھپے ہوئے راز سب جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے, تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں, مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. آج امت مسلمہ میں ایک عام سوچ جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے, فلاں بھی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, فلاں بھی سازش کر رہا ہے, وہ ہمیں نقصان دینے لگا ہے, وہاں سے نقصان آ رہا ہے, اور ہم اس طرح سے خوف و ہراس میں زندگی بسر کرتے ہیں. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دوسروں کی سازشوں کو بے نقاب کرنے میں لگے رہے اور اسے اپنا زندگی کا مقصد بنا لیں. یہ سب چیزیں کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ پھوٹ جائیں گی, یہ چالیں بیکار ہیں, یہ سازشیں بالکل بودی ہیں. اگر مسلمانوں کے اندر دو کوالٹیز ہوں, ان تصبروا وتتقوا, ایک طرف صبر جم کے رہنا, استقامت کے ساتھ حق پر قائم رہنا, اور دوسرے اللہ سے ڈرنا, اللہ کا تقویٰ. اور جب تقویٰ دل میں آتا ہے تو انسان کسی پر بھی زیادتی نہیں کرتا, وہ اپنے ساتھ بھی اور اپنے دشمن کے ساتھ بھی عدل انصاف سے کام لیتا ہے. تو دشمن کی چالوں سے بچنے کے لیے اپنی تربیت کرو. کتنی عجیب بات ہے نا, یعنی صرف خوف زدہ ہو کے نہیں بیٹھ جاؤ, یا جواب میں تم چالوں کے جال نہیں بننے لگو, یا مکر و سازش کے جال نہیں بننے لگو. نہیں, امت مسلمہ تو سادی انسانیت کی خیر و بھلائی کا پیغام رکھتی ہے, ہمیں تو سب کے لیے ہدایت کا راستہ کھول کے رکھنا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اور باہر کو درست کریں، تقویٰ اندر اور صبر باہر کے رویے میں اور طرز عمل میں. اور صبر کہتے ہیں نیگیٹو ری ایکشن سے بچنے کو. ہم کسی بھی موقع پر ایک نیگیٹو ری ایکشن تو شو کرتے ہیں ہر چیز کی ریزسٹنس میں، لیکن اپنی اصلاح کو پھر بھول جاتے ہیں. ان اللہ بما یعملون محیط، تم فکر نہیں کرو، تم اللہ کے ہو جاؤ تو وہ تمہارا ہو جائے گا. جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی قوم بھاری نہیں ہو سکتی. اگر تم اللہ والے ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لو، تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. اس لیے ایسے تمام موقعوں پر جب امت مسلمہ کسی بھی ذلت اور کسی بھی مصیبت سے دوچار ہو رہی ہو، تو صرف باہر کے مسائل اور مشاکل کو دیکھنے کی بجائے اپنے اندر بھی ہم جھانکنا شروع کریں. ہم میں کہاں کہاں کمزوری ہے، ہم میں کہاں کہاں مشکل ہے، ہمیں اپنی اصلاح کے کون سے پروگرام بنانے ہیں. آئندہ کچھ آیات میں جنگ احد کا ذکر کیا جا رہا ہے. جنگ احد کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو وقتی طور پر کچھ شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے اسباب بتائے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی مسلمانوں کو شکست کی ہوئی. اس کے کچھ اسباب تھے، وہ اسباب جانو، ان کی اصلاح کر لو. اللہ کی مدد تمہارے لیے ہے اگر تم اپنی اصلاح کرو گے اور ان کمزوریوں کو اپنے اندر سے دور کرو گے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے. کفار کا لشکر 3,000 کا تھا، مسلمان 1,000 تھے. احد تقریباً 2 میل دور ہے مدینہ سے. مسلمان جب اپنے گھروں سے نکلے تو عبداللہ بن ابی منافقین کو ساتھ لے کے ساتھ چلا، کیونکہ بظاہر وہ بھی اسلام کا اظہار کرتا تھا اور اس کے ساتھی بھی. تھوڑی دور آگے گئے تو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس پلٹ آیا کہ ہم نے تو کہا تھا مدینہ کے اندر جنگ کرو، یہ تم باہر جا رہے ہو، ہم نہیں ساتھ دے سکتے. اب اس سے کیا ہوا، جب 300 لوگ ایک فوج میں سے یک الگ ہو جائیں اور عین موقع پر جنگ سے پہلے، آپ سوچیں کہ باقی لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا. اس پر کیا ہوا کہ دو مخلص مسلمان قبیلوں کے اندر بھی تھوڑی بزدلی آ گئی کہ اب کیا ہوگا، یہ جو ساتھ چھوڑ گئے تو ہم کیسے پورے آئیں گے دشمن کے مقابلے میں. فرمایا حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی برے سے برے حالات میں جب دنیاوی اسباب ساتھ چھوڑ دیں تو بھی اللہ پر بھروسہ کرو. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، اب تو تم پھر بھی ساتھ تھا جب تو 313 تھے. حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی، مشکل حالات میں بھی، جب وسائل نظر نہ آئے تو بھی ایک بندہ مومن شکر کی کیفیت پر اور جو پاس ہے اس پر صبر اور قناعت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب تک انسان اندر سے کمزور نہیں پڑتا، اندر کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا، اس وقت تک باہر کی چیزیں نقصان نہیں دیتی. لیکن جب انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اپنے اندر شک آ جاتا ہے، تو باہر کے بڑے بڑے اسباب اور وسائل بھی فائدہ نہیں دیتے. یاد کرو جو تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کر دے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو. دوبارہ پھر وہی آ رہا ہے، تصبروا وتتقوا، یہ دو ہتھیار. تو جس عام دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی عام تمہارا رب 3,000 نہیں 5,000 شاید نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. تم جم کے تو رہو. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پستا ہو جائیں. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. روایات میں آتے ہیں کہ جن عورت میں جب آپ کا دانت مبارک شہید ہوا تو آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ کیوں کر ہدایت دے گا کہ ان کا کیا ہوگا کہ جو اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کرے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, کسی کو ہدایت دینے یا نہ دینے کا اختیار, کسی کی معافی یا سزا دینے کا اختیار یہ بس اللہ کو ہے. یہ فیصلہ اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے, اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے, جس کو چاہے بخش دے, جس کو چاہے عذاب دے, وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے چونکہ تم نے اتنی زندگی بہت غلط کام کیا اب تمہاری معافی نہیں ہو سکتی. جیسے وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے, جب اس کو احساس ہوا کہ میں بہت گناہ گار ہوں, مجھے اب توبہ کرنی چاہیے, وہ نکلا اور اس نے کسی عالم سے پوچھا, اس نے کہا نہیں تمہاری معافی تو نہیں ہو سکتی, تم تو بہت ہی گناہ گار ہو. اس نے اس کو بھی اڑا دیا اور پورے توبہ کر دی. تو اس پر پھر اس کا ضمیر بے چین ہوا, پھر کسی اور سے اس کی ملاقات ہوئی, اس نے کہا کہ تم توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا, لیکن توبہ پر قائم رہنے کے لیے تم وہ فلاں زمین میں نیک لوگ رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ, کیونکہ ماحول بدلے گا, آب و ہوا کی تبدیلی ہوگی تو امراض بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہمارا جو بعض کا حال یہی ہوتا ہے کہ ہم دین کی جو تبلیغ یا تعلیم کا کام کرتے ہیں تو بشیروں کے بجائے تنفروں پہ زیادہ زور دیتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا ہے, بشیرو خوشخبری دیا کرو, ولا تنفرو متنفر نہ کیا کرو, یسرو آسانی پیدا کیا کرو, ولا تعسرو مشکلیں پیدا نہ کیا کرو. تو دین کا پیغام جو ہے امید کا پیغام ہے, کوئی شخص کسی وقت بھی پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں. شرط یہ ہے کہ پھر استقامت کے ساتھ پورے خلوص نیت کے ساتھ پلٹے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو, اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. کیونکہ مال کی محبت کی وجہ سے جن کے عہد میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی, جب درے پر متعین 40 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہوتا کہ ہماری بوٹیاں یونیورسٹی جائے تم لوگ یہاں سے نہیں ہٹو گے, جب مسلمان کامیاب ہوئے ابتدائی طور پر دشمن جا رہا تھا تو ان میں سے بھی کچھ لوگ نیچے آ کر مال غنیمت سمیٹنے لگے, اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر پھر دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمان بیچ میں ٹریپ ہو گئے, 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. تو یہ بہت بڑا زخم تھا جو گھر گھر میں لگا ہوا تھا لوگوں کو. تو اس موقع پر یہ آیت نازل کی گئی کہ سود کھانا چھوڑ دو, کیونکہ سود خار جو ہے وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہوتا ہے کہ دیوانہ ہو جاتا ہے, اس کو یہ بھی پرواہ نہیں رہتی کہ کوئی شخص کتنا ضرورت مند ہے, جس کی ضرورت پر بھی میں اپنی ذات کے لیے کچھ کھینچ رہا ہوں. اس موقع پر کہا دیکھو مال کی محبت بھی ان اسباب میں سے ہے جس سے مسلمانوں کو ناکامی ہوتی ہے, تو اس سے نکل آؤ. اصل میں قرآن کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ یہ صرف ایسا نہیں کہ چند دوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ پکڑا دی گئی ہے ہمیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو, بلکہ یہ ایک تربیت کا نظام ہے. وہ یزکیہم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جہاں دیکھا کہ اب لوہا گرم ہے وہاں چوٹ لگائی گئی, اب یہ سنیں گے, اب یہ بدلیں گے. اس آج سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لو, توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف لے جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے, یعنی دنیا کے مال کے پیچھے مت دوڑو, دوڑنا ہے تو جنت کی طرف دوڑو, کیسی ہے وہ زمین و آسمان کی وسعت جیسی. وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ان تقوی والوں کے لیے ہے, خدا ترس لوگوں کے لیے ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں, خواہ بدحال ہو یا خوشحال. یعنی جنت میں جانے کے لیے شرط کیا ہے؟ ہر حال میں صدقہ کرو. ہم تو عام طور پر اس وقت صدقہ کرتے ہیں جب ہمارے پاس کچھ زیادہ ہو, ورنہ سوچتے ہیں کہ ہم تو خود ضرورت مند ہیں, ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, خواہ بدحال ہو یا خوشحال. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس, جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں, ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. اب یہاں جنت میں جانے والوں کی ایک اہم صفت بتائی گئی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس کو غصہ نہ آتا ہو, یا جو یہ کہتا ہوا نہ سنا گیا ہو کہ میری ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ غصہ تو سب کو آتا ہے, یہ تو بالکل فطری چیز ہے. یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ والکاظمین الغیظ, غصے کو دبا لینے والے، غصے کو کنٹرول کر جانے والے، اس کو پی جانے والے. اب ہوتا یہ ہے کہ غصے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ غصے سے نجات پائیں تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ غصہ آتا کن بنیادوں پر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن آپ کا غصہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتا تھا. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں کبھی انتقام نہیں لیا، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا جا رہا ہو تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے. غصے کے لیے قرآن پاک میں تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں، سخت، غیظ اور غضب. غصے کے آنے کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات سوشل پرابلمز ہوتے ہیں، بعض اوقات جینیٹک ریزنز ہوتی ہیں، بعض اوقات ہیلتھ پرابلمز ہوتے ہیں. تو جس شخص کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، یہ بات اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہے ذرا ان ڈیٹیل، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے غصے کو دبانا بہت ضروری ہے، تو اس کا علاج کرنا ضروری ہے. یہ غصہ جو ہے وہ ایک بیماری بن جاتا ہے بعض اوقات، تو اس کے اسباب اگر پتہ ہو تو پھر انسان اس کی اصلاح بھی کر لیتا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپس جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں، فرینڈس کٹ آف ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح انسان ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، اس کا اپنا ایٹیٹیوڈ بہت خراب ہوتا ہے، ٹانٹنگ، کرٹیسائزنگ، اور جسمانی طور پر بھی انسان بلڈ پریشر کا، ڈائبٹیز کا، ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتا ہے. یعنی غصہ صرف روحانی طور پر، دینی طور پر ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی بہت نقصان دہ ہے. میں جب اس کو پڑھتی ہوں، ان ساری چیزوں کو میں نے اکٹھا کیا جو غصے کے بارے، اس کے اوپر ایفیکٹ بھی موجود ہے غصہ اور اس کا علاج، اگر مزید ڈیٹیل میں سننا چاہیں. تو جب یہ میں لیکچر تیار کر رہی تھی اس کو لیکچر دینے کے لیے، تو میں حیران ہو گئی، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکی میں دور تک جا کر ہمیں چیزیں سکھائی اور ہمارا علاج کیا ہے کہ کس طرح تم اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہو. اپنی پوزیشن چینج کر لو، خاموشی اختیار کرو، کیونکہ انسان اگر غصے کی حالت میں بولنا شروع کر دے تو بہت سے غلط باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ وضو کر لے انسان، اپنے جسم کو دھو لے، پانی پی لے، پھر اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر اسی طرح کسی ایکٹیویٹی میں جو پازیٹو ہو اس کو اختیار کرے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ کاظمین الغیظ والعافین عن الناس بھی ہو، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں. اور ایک جملہ اپنی زندگی سے نکال دیں، بار بار جب آپ کہتے نا کہ میں مجھے بہت جلدی غصہ آتا ہے، تو پھر تھوڑے دن بعد آپ اس پہ فخر کرتے ہیں، کچھ دن آپ بڑا فخر کرتے مجھے بہت غصہ آتا ہے، سب کے سامنے آپ ایڈمٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کو شو کر کے بھی دکھانا پڑتا ہے آپ کو کہ میں عمل بھی اب ذرا سا آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. تو اس لیے اس جملے کو منفی سینٹینسز بولنا چھوڑ دیں، اس سے بھی آپ کو فرق پڑے گا. اور پھر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر کے جو بھی معاملہ جھگڑے والا ہو، جس پہ غصہ آیا ہو، لیٹر آن آپ اس کو درست کر لیں. آپ دیکھیے کہ سب کو شوق ہوتا ہے ہمارا گھر بہت بڑا ہو. ہر شخص ایک گھر سے، چھوٹے گھر سے بڑے میں جاتا ہے، اس کے بعد وہاں کہتا ہے اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا، اس سے کہیں انتہائی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی جنت دوں گا جو ساری زمین تو کیا آسمانوں جتنی چوڑی. اب ہمارے سامنے تو زمین اور آسمان ہی ہے نا، باقی پلانٹس اور چیزیں تو ہم نے نہیں دیکھی. اس لیے کہا کہ اتنی وسیع جنت تم کو دوں گا اگر تم اپنے اندر کچھ کوالٹیز پیدا کر لو. اور وہ کیا ہے؟ خوشحالی میں، بدحالی میں، ہر حال میں مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، غصے کو کنٹرول کرنا. اسی لیے اس کا نام ہم نے اینگر مینجمنٹ رکھا ہے، غصے کو مینیج کرنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ غصہ آئے نا، آتا تو ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کا اظہار کس طرح کرتے ہیں، اس کا علاج کیا کرتے ہیں. والعافین عن الناس، اور پھر لوگوں کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا. یعنی انہوں نے اگر آپ کو غصہ دلایا ہے تو بھی درگزر کا معاملہ. واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگ محسن ہوتے ہیں اور اللہ محسنوں سے محبت رکھتا ہے. انسان جو اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے تو اس کی خاطر ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، تو لوگوں کو معاف بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور کیا ہے جنت کے لیے آپ کو کرنا؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو. یعنی کثرت سے استغفار. اور کیا کرنا ہے؟ اور وہ دیدہ اور دانستہ اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے، غلطی سامنے آ جائے تو تسلیم کر کے اصلاح کرتے ہیں، غلطی پہ ڈٹ نہیں جاتے یا اس پر بحث نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں, زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتیں جھٹلا دیں. مکذبین, یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے, اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے.